الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین محترم حضرات اسی بار ترجمہ قرآن میں اللہ کی تائید و نصرت سے سورۃ التوبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کا تیسرا رکوع ہے کہ جو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ التوبہ کے ذیل میں جو مقام ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے حوالے سے کثرت سے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ رکوع نمبر 2 اور 3 اس کا جو شان نزول ہے یہ فتح مکہ سے ذرا پہلے جسٹ پہلے یہ 2 رکوع ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں اور جو پس منظر ہے وہ بھی ہم نے تکرار کے ساتھ سمجھا کہ 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی کفار اور اہل ایمان کے درمیان جس میں 10 سال کی جنگ بندی کا معاملہ طے ہو گیا تھا لیکن ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ کفار نے یہ معاہدہ اس کی خلاف ورزی کی معاہدے کو توڑا اور پھر اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکے پر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور تجدید صلح نہیں کی کفار کے ساتھ. یہ تفصیلات ہم پہلے تکرار کے ساتھ سمجھ چکے ہیں. تو اب مکے پر چڑھائی کا جو فیصلہ تھا یہ خاص طور پر جو 9 مسلم تھے سادہ لو مسلمان تھے ان پر بڑا ذرا بھاری گزر رہا تھا. وہ بار بار آ کے یہ کہہ رہے تھے, اسی طرح کچھ منافقین بھی ساتھ میں تھے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی وہاں پر یہ جو کفار ہیں یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں, ان کی بڑی حجاج کے حوالے سے خدمات ہیں, لہٰذا ان پر کچھ نرمی کا معاملہ کیا جائے, جنگ نہ کی جائے, اور جنگ کے نتیجے میں پھر وہاں ہمارے جو بھی یعنی رشتہ دار ہیں وہ بھی جو ہے وہ مارے جائیں گے. تو اس طرح کی ایک کیفیت تھی کہ جو بار بار تقاضا کیا جا رہا تھا کہ یہ جنگ کا جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کو واپس لے لیا جائے. تو پھر اسی تناظر میں یہ 2 رکوع ہیں کہ جو نازل ہوئے کہ جس میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کفار اور اب ان سے جو ہے وہ کوئی صلح کا معاملہ ہو کہ جنہوں نے کسی قرابت داری کا لحاظ نہیں رکھا تمہارے ساتھ اور کس طرح سے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا اور کیا کیا ظلم اہل ایمان پر نہیں ڈھائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پس منظر میں جو بھی معاملات ہیں یہ آیتیں, یہ 2 رکوع, رکوع نمبر 2 اور 3 وہ چل رہے ہیں. آج کی جو مقام ہے یہ 3rd rukoo کی 2 آیتیں ہیں کہ جو کہ رہ گئی ہیں. فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم یہ مقام ہے کہ جس میں اسی پس منظر میں اہل ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے ہمارے سامنے رشتوں کا ایک معیار ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں کہ جس بندھن میں انسان لازمن ہر انسان وہ بنتا ہے اس دنیا میں اس کے رشتے دار ہوتے ہیں, لیکن رشتے داریوں کا اور دوستیوں کا جو معیار ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، دین کا وہ معیار کیا ہے. لہذا یہ ہے کہ جو کہ یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ان اس تمہید کے بعد تو انشاءاللہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی، مزید تفصیلات آ جائیں گی. فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. یعنی خطاب کس سے ہے؟ مجھ سے اور آپ سے ہے، اہل ایمان سے ہے. اور فرمایا جا رہا ہے تاویل خاص کے اعتبار سے تو تذکرہ ہے 14 سال پہلے کے مسلمانوں کا، کہ جو چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ یعنی کفار کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ ہو جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اہل ایمان کے لیے کہ وہاں پر جو بھی کفار تھے مکے میں، جن سے اب جنگ کا فیصلہ کیا جا رہا تھا، وہ اہل ایمان کی کوئی والد وہاں پر ایمان قبول نہیں کیا، اس نے ابھی کفر میں ہے. اسی طرح بیٹا ہے، باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، چچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے. تو یہ بڑے کلوز ریلیشنز تھے کہ جو وہاں پر کفار میں موجود تھے. اب مکے پہ چڑھائی اور جنگ کا فیصلہ جو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اہل ایمان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں مارنی، اور یہ بڑا کڑا امتحان تھا اہل ایمان کے لیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر اسی اعتبار سے اب وہ معیار دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اور بندہ مومن کے نزدیک رشتوں کا معیار کیا ہوگا. دیکھیں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خونی رشتہ ہے اور ایک ایمانی رشتہ ہے. تو اللہ کا جو فلسفہ ہے، دین کا جو فلسفہ ہے، جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایمانی رشتہ ہے وہ حاوی ہوگا، اوپر ہوگا خونی رشتے سے. یعنی ایمان کی بنیاد پر خونی رشتے ہیں کہ جو کہ وہ ان کے ساتھ ایک معیار، ایک تعلق، ایک دوستی، ایک ولایت وہ قائم ہوگا. تو یہ واضح طور پر اس آیت میں، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تم نہ بناؤ اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست. یعنی یہ ہے کہ اپنے جو بھی تمہارے یہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اپنے دوست نہ بناؤ. یعنی شرط کیا ہے؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر تو وہ ایمان پر کفر کو جو ہے وہ پسند کرے. یعنی اگر یہ کفر ہی پر ڈٹ گئے، حالانکہ ان پر حجت تمام کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمائی، پورے 13 سال اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے یہی قریش مکہ ہیں کہ جو آپ کا دم بھرتے تھے ظہور نبوت سے پہلے، الصادق والامین کے سرٹیفکیٹ انہوں نے دیے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی قرآن کا نزول ہوتا ہے، ظہور نبوت ہوتا ہے اور آپ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی سعی کرتے ہیں، یہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے. کس کس طرح سے انہوں نے تکلیفیں دی ہیں اللہ کے رسول کو، زبانی تشدد کیا، فزیکل ٹارچر ہے کہ جس سے گزارا. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر تو یہ کفر ہی پر ڈٹ جائیں اور کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، پسند کریں، تو پھر یہ ہے کہ ایسے آبا اور اپنے ریلیٹیوز، جو بھی رشتہ دار جتنے وہ قریب تو نہ ہو، ان سے تمہارا کوئی تعلق، دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کوئی ولایت، کوئی دوستی کا معیار ان سے نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ، اور ذرا تاکیدن اور غضبناک انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے توالت رکھے گا، ان سے دوستی رکھے گا، مِنْكُمْ، تم میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی ہیں کہ جو کہ ظالم ہیں. وہ ظلم پر جو ہے وہ چلا گیا اگر اس نے ایسے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں رکھی، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، آبا ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو. لہذا یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ابتدائی جو ساتھی تھے، مہاجرین مکہ، صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ صحابہ کے جو کہ بالکل ابتدائی دور سے آپ کے ساتھ تھے اور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، انہوں نے تو اس آیت کا حق ہے کہ جو کہ ادا کیا واقعتا. اور کس طرح سے وہ بدر اور احد کے میدان میں وہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کی گردن ماری ہے، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی گردن ماری ہے، اور بیچ میں لکیر تھی، وہ کس کی تھی؟ وہ ایمان کی لکیر تھی کہ جو کہ کھچ گئی تھی، وہ ایمان کی لکیر تھی کہ جس نے باپ اور بیٹے کو یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کیا تھا. معیار کیا تھا؟ ایمان. اگر ایمان لے آئے میرا بھائی تو واقعتاً میرا بھائی، لیکن اگر یہ سگا میرا بھائی، ایمان نہیں لاتا تو اپنے ہاتھ سے میں اس کی گردن ماروں. اور اس کی مثالیں ہیں کہ جو کہ سیرت صحابہ میں ہمیں ملتی ہیں رضوان اللہ اجمعین، کہ کس طرح سے، یعنی وہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے کہ ایمان کو ترجیح دی ہے کفر کے مقابلے میں، اور باپ بیٹا ہے کہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کون ہیں؟ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اپنے والد سے، یہ مسلمان بعد میں ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ ابا جان، ایک موقع پر کہ جب میں کفار میں تھا آپ اہل ایمان میں تھے، اور ایک غزوے میں میری تلوار بالکل آپ کے اوپر تھی اور میں چاہتا تو آپ کی گردن مار سکتا تھا، لیکن میں نے لحاظ کرتے ہوئے کہ آپ میرے والد ہیں میں نے تلوار نہیں چرائی، میں نے آپ کو چھوڑ دی. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں، ایمان افروز وہ قول ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑتا. یہ ہے وہ رشتہ ایمان کا کہ جو خونی رشتوں سے اوپر ہو جاتا. اسی طرح سے حضرت عبداللہ، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عبی جو کہ رئیس المنافقین، یعنی منافقوں کا سردار. تو حضرت ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، ان کا نام بھی حضرت یعنی عبداللہ تھا. تو حضرت عبداللہ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں پیش کروں، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا. پھر یہی حضرت عبداللہ ہیں کہ جو غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، اس میں منافقین بھی ساتھ تھے، عبداللہ بن عبی بھی ساتھ تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک بدبختی دکھائی، اپنا جو خوب سے باطن ہے اس کو ظاہر کیا حضرت، یعنی عبداللہ بن عبی نے، رئیس المنافقین نے. اس نے کہا کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے، جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں. اس کے نزدیک عزت والے کون تھے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اپنے لوگوں کو سمجھ رہا تھا، اور ذلیل کہہ رہا تھا کہ یہ کون ہے کمزور، یہ اہل ایمان ہے، اللہ کے رسول معاذ اللہ سمہ معاذ. تو اسی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ صحابی ہیں، انہوں نے اپنے باپ کا یہ قول سنا اور پیڑ لگائے گھوڑے پر بیٹھ کر، اور تیزی کے ساتھ یہ مدینے پر پہنچے، مدینے کے گیٹ پر آئے، اور مدینے کے گیٹ پر میان سے ننگی تلوار نکال کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. اہل ایمان آتے رہے، چھوڑتے رہے، اندر داخل ہوتے رہے. جیسے ہی عبداللہ بن عبی آیا ہے، باپ سامنے آیا تو تلوار سینچ کر کیا کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے باہر مدینے سے، تو لہٰذا عزت والے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان ہیں، تم جو ہے وہ ذلیل ہو، تم اندر داخل نہیں ہو سکتے. کون ہے؟ یعنی باپ کے سامنے بیٹا، اور باپ کی ضرورت، یعنی بیٹا کی ضرورت کے ساتھ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر رہا ہے. فرق کیا تھا؟ یہ کفر اور ایمان کا فرق تھا اصل. وہ تو الگ بات ہے کہ پھر اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اجازت دی ہے تو پھر یہ اندر داخل ہوا عبداللہ بن عبی مدینے میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ مثالیں ہیں داستان عظیمت کے جو کہ صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتی ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بدر اور احد کا میدان سجا ہے، اس میں یہی معاملہ ہوا کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے تو بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بھتیجا چچا کو قتل کر رہا ہے، چچا بھتیجے کو قتل کر رہا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اسلام اور ایمان کی بنیاد پر. تو یہی بات یہاں پر آئی کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دوست نہ بناؤ جبکہ وہ ایمان پر کفر کو جو ہے وہ ترجیح. اور یہ وہ معیار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے سامنے بھی رکھ لیا ہے، یعنی جو دلی تعلق ہے وہ ہمارا کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ واقعتاً اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ معیار ہمارے دلوں میں رچا بسا دے کہ ہمیں کفر سے جو ہے وہ نفرت ہو جائے، اور واقعتاً جو بھی ایمان اور ایمان لانے والوں سے ہماری ایک محبت ہے کہ جو کہ انس اور ان سے تعلق قائم ہو جائے. فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا ایمان کو چھوڑ کر، کافروں کو دوست بنائے گا، فاولائک ہم الظالمون، بس یہی ہیں کہ جو ظالم ہیں. اب اس کے بعد مزید اور تاکید ہے، اور ذرا اس کو عموم میں آیت نمبر 24 میں بیان کیا گیا، بہت اہم آیت ہے. آیت نمبر 24 میں انشاءاللہ بھی ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. اس میں 8 محبتیں ہیں دنیاوی، اور اس کے کمپیریزن میں 3 محبتیں ہیں. یعنی اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کے راستے اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت. یہ تین محبتوں کے کمپیریزن میں 8 دنیاوی محبتیں ہیں کہ جو کہ گنوائے جا رہے ہیں. اور بندہ مومن کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر مومن اپنے دل میں ایک ترازو قائم کرے جس کے 2 پلڑے ہوں، اور ایک پلڑے میں یہ 8 دنیاوی محبتیں رکھے، اور دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں رکھے، اللہ، اس کے رسول اور جہاد کی، اللہ کے راستے میں یہ 3 محبتیں رکھے. پھر ہر مومن جج کرے کہ کون سا پلڑا ہے کہ جو کہ بھاری ہو رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ 8 محبتوں کا، دنیاوی محبتوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ خطرناک معاملہ. اور اگر یہ 3 محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تو واقعتاً یہ تو یعنی یہی مطلوب ہے، فہو المطلوب، اور شکرانے کے نفل ہیں کہ جو کہ انسان کو پڑھنے چاہیے. تو یہ اصل میں وہ معیار ہے کہ جو کہ اب ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. ترجمہ کرتے ہیں تو مزید بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ 8 دنیاوی محبتوں میں بھی ایک حسن ترتیب ہے، ایک نفسیاتی ترتیب ہے بڑی عمدہ. 8 میں سے جو ابتدائی یہ 5 محبتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، یہ ہیں رشتہ داریاں، علائقی محبتیں. اے نبی، ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے رشتہ دار، یعنی جنہوں نے تمہیں بڑا سپورٹ کیا اس دنیا میں، پھر مزید 3 محبتیں ہیں کہ جو ایڈ کی گئی ہیں. یہ تو رشتہ داریاں ہیں، 5 محبتیں، پھر مزید 3 محبتیں، ٹوٹل 8 محبتیں. 3 محبتیں جو ایڈ کی گئیں وہ کیا ہیں؟ وہ اموال نخترف تموہا، وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وہ تجارت ان تخشاؤں کسادہا، اور وہ تجارت کے جس کی کساد بازاری کا، جس کے نقصان کا تمہیں خشر لگا رہتا ہے، تفصیل آئے گی مختصر انشاءاللہ. اور 8ویں محبت کیا ہے؟ وہ مساکن ترضونہا، اور وہ مساکن، وہ گھر کہ جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. یہ ہیں 8 محبتیں جو کہ گنوائی گئی. فرمایا کہ احب الیکم، اگر یہ 8 محبتیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، کس سے؟ من اللہ، اللہ کی محبت سے، وہ رسول ہی، اور اس کے رسول کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاد ان فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ پھر انتظار کرو. بہت ہی بیزاری والا انداز ہے کہ جاؤ پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم، حکم کے 2 معنی کیے مفسرین نے، یا تو کوئی عذاب کی صورت میں یا موت کی صورت، اللہ اپنا حکم لے آئے. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور 2-4 شیٹ ہیں کہ جو کہ لگائے جا رہی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے نافرمان قوم کو، ایسے نافرمان لوگوں. تو اب یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ جو 8 محبتیں ہیں، سب سے پہلے جو کہ جس میں 5 محبتیں کون سی ہیں؟ رشتہ داروں کی محبت، اور 3 محبتوں کا تعلق ہے مال سے، یعنی وہ مال کے جو بڑی محنت سے کمائے، وہ تجارت کے جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے، اور وہ گھر کے جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. یہ 3 محبتوں کا تعلق مال سے ہے، اور پہلے 5 محبتیں وہ رشتہ داریوں سے اس کا تعلق. دیکھیں، اقبال اپنے ایک شعر میں انہی دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے. اقبال کہتا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. دیکھیں دونوں چیزیں آ گئیں نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ رشتہ و پیوند سے وہ 5 محبتیں ابتدائی جو اس کا تذکرہ آیا، اور یہ مال و دولت سے پھر یہ آخری 3 محبتیں، تو یہ 8 محبتیں. تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. اقبال کہتا ہے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ وہم و گما کے بت ہیں، تو لہذا اسے تمہیں توڑنا ہے لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے. یہ لا الہ الا اللہ کی شمشیر چلاؤ ان بتوں پر، یہ دلوں سے یہ بت نکالو گے تو پھر اللہ کی محبت ہے کہ جو کہ بسے گی. جس طرح سے وہ بڑا پیارا شعر ہے نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئے، یعنی شاعر کہہ رہا ہے اللہ سے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئے، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئے، یعنی اللہ تو غیور ہے، باغیرت ہے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ محبتوں کے بت تم بنا کے اندر سجائے ہوئے بیٹھے ہو اور ان بتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی تم کہیں ایڈجسٹ کرنا چاہو، نہیں، بلکہ سب سے پہلے کیا کرو، تمام دنیاوی محبتیں کھرچ کے نکالو، اس کے بت توڑ کے پھینکو، پھر اللہ کی محبت ہے کہ جو کہ بسے۔ تو لہٰذا یہ ہے اصل میں وہ آٹھ اور تین محبتوں کا کمپیریزن۔ اب نفسیاتی ترتیب میں نے عرض کیا، بڑی حسین ترتیب ہے، نفسیاتی ترتیب ہے ان آٹھ محبتوں میں، سب سے پہلے جو دنیاوی محبتیں، ان میں سب سے پہلے رشتہ داروں کی محبتیں ہیں، پھر تین محبتیں۔ یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ آپ نوٹ کریں کہ اکثر و بیشتر حق میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہی رشتہ دار اکثر و بیشتر حق میں رکاوٹ بنتے ہیں، دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یعنی کبھی کوئی نوجوان، کوئی گھر کا فرد دین کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیں تو والدین کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی ہے، کہاں بیٹھ رہے ہو، کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہو، کیا کرنے چلے ہو۔ کوئی شادی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ تقریب منانا چاہے، سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہے، تو کون رکاوٹ ڈالتا ہے، کس کا خوف طاری ہوتا ہے، انہی رشتہ داروں کی محبتیں کہ جو آڑے آتی ہیں۔ لہٰذا یہ رشتہ داریاں، ان کا پورا تصور ہے کہ قرآن مجید دیتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے، ان آٹھ محبتوں کی نفی کرنے کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان محبتوں کو کھرچ کے پھینک دو، ان کو قتل کر دو، نہیں، بلکہ معیار کیا قائم کیا جا رہا ہے کہ یہ آٹھ محبتیں تابع رہیں تین محبتوں کے۔ وہ تین محبتیں اوپر کون سی ہوں گی؟ اللہ، اس کے رسول کی محبت، اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت، اور بقیہ یہ آٹھ محبتیں یہ ان تین محبتوں کے نیچے رہیں گی تو مطلوب ہے معاملہ، ان کو کچلنے کا نہیں کہا جا۔ تو یہ بات تو ایک بنیادی ہے کہ جو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور باقی یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے رشتہ داروں کے حوالے سے، جس طرح سے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر تین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیام، دیکھو ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گے یہ تمہارے رشتہ دار اور یہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن، آج تو یہ تمہارا بڑا دم بھرتے ہیں، بلکہ انہی رشتہ داروں کے لیے تم حق کو جھٹلاتے ہو، حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، حرام کو حلال کر لیتے ہو، حلال کو حرام کر لیتے ہو، انہی رشتہ داریوں کے خاطر۔ بیگم کا تقاضا ہے، ہر رشتہ دار اپنا ایک تقاضا ہے کہ جو کہ رکھتا ہے، والدین کی محبت ہے اس کا تقاضا ہے، بیوی اور اولاد کی محبت ہے اس کا تقاضا ہے، اور بعض دفعہ یہ تقاضے شریعت سے حاوی ہو جاتے ہیں، ایک طرف شریعت کا حکم، ایک طرف بیوی اور اولاد کا حکم، ان کی ناجائز خواہش ہے، اور انسان جو ہے وہ کیا کچھ کرنے پر تل جاتا ہے۔ لہذا فرما دیا گیا کہ یہ روز قیامت تمہارے کچھ کام نہیں آئیں، قرآن حکیم میں کھول کھول کے مختلف مقامات پر، یعنی سورہ عبس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اس دن کیا ہوگا، قیامت کے دن یہ رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ بس اسے نجات مل جائے۔ بلکہ سورہ معارج میں آیت نمبر 11-14 ان آیتوں میں تو بڑا عجیب نقشہ کھینچا گیا، وہاں فرمایا گیا کہ یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ وافی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعاً ثم ینجی، اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ وہ جہنم کی ہولناکی سے، اس آگ سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے، داؤ پہ لگا دے، کس کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے پورے کنبے قبیلے کو جس نے اسے سپورٹ کیا تھا اس دنیا کی زندگی میں، اور صرف یہیں تک نہیں، ومن فی الارض جمیعاً، جو کچھ بھی ساز و سامان زمین کا ہے وہ سب کچھ دینا چاہے گا، اور اس کی خواہش کیا ہوگی، ثم ینجی، پس اس جہنم کی آگ سے اسے نجات دے دی جائے۔ یہ نقشہ ہے کہ جو قیامت میں ہونے والا ہے، اور یہ نقشہ کھول دیا گیا آج ہی ہمارے سامنے کہ بھئی ہونے والا، تم اپنے آپ کو سدھارو، ان رشتہ داروں کے حوالے سے اپنا ذہن کلیئر کرو کہ یہ دین اور ایمان کی کوسٹ پر ان کے ساتھ رشتہ داری یا دوستی نہیں ہوگی، بس یہ اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت ان سے اوپر ہے. دیکھیں یہ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رشتہ داروں کو داؤ پر آگ میں جھونکنا یہ تو روز قیامت ہوگا. یہ دنیا میں تجربات ہو چلے, وہ بڑا عجیب تجربہ ہے کہ جو کسی یورپ میں وہ کیا گیا. وہ تجربہ کیا کیا گیا کہ ایک چمپینزی, ایک فیمیل چمپینزی ماں, اس کو دکھایا گیا اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو اس کے سینے پہ چپکا ہوا ہے. یہ چمپینزی بندر نما جو جانور, اس کو آئرن کیج میں لوہے کے ایک جال میں رکھا گیا اور دکھایا گیا کہ بھئی یہ چمپینزی ہے, ماں اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے, بچہ اٹکلیاں کر رہا ہے, کبھی آئرن کیج کی جالیوں کو پکڑ رہا ہے, کبھی ماں کے کندھے پہ چڑھ رہا ہے, کبھی اس کے سینے سے لگ رہا ہے, کھیلتے کودتے ماں کو اپنے بچے کے ساتھ وہ دکھایا گیا. اب وہ جو مینجمنٹ ہے اس نے کیا کیا, اس نے اس آئرن کیج کو نیچے, کیونکہ اس کا فلور بھی جو تھا فرش وہ بھی لوہے کا بنا ہوا تھا, اب نیچے سے انہوں نے آگ لگائی ہے اس آئرن کیج کو, آگ لگانی شروع کی. اور جیسے جیسے وہ تپش آگ کی بڑھتی گئی, لوہے تک وہ پہنچی ہے اور جالیوں تک, تو اب دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ماں اپنے بچے کے حوالے سے بڑی پریشان ہے. اب نیچے بھی پاؤں رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور جالیوں پر بھی ہاتھ, یعنی جالیوں کو بھی پکڑنا مشکل ہو رہا ہے. تو اب وہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے اپنے بچے کو سینے سے چپکائے ہوئے کہ کہیں بچے کو کوئی یعنی گرمائش نہ پہنچے. اور بالآخر انہوں نے جب ریڈ ہاٹ کیا ہے, بالکل گرم کر دیا اس کو آئرن کیج کو, تو جو آخری منظر ہے وہ بڑا بھیانک ہے. وہ آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے. وہ آخری منظر یہ دکھایا گیا کہ اس چمپینزی ماں نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اس فرش پہ رکھا, گرم فرش پر, اس کے اوپر کھڑی ہو گئی. یہ وہ نقشہ ہے تجربے کے جو اس دنیا میں ہوئے, اور وہ آگ ہے یہ کہ جس سے بچنے کے لیے اس ماں نے, اب آپ سوچیں ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے کتنی محبت ہوتی, لیکن یہ دنیاوی آگ وہ برداشت نہیں ہو سکی, بچے کو داؤ پہ لگا دی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے, عذاب سے بچنے کے لیے اپنے ان رشتہ داروں کو, بیٹے کو, بیوی کو, بھائی کو, پورے کنبے قبیلے کو, جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کے سب کو وہ فدیے میں دینا چاہے گا کہ ان کو آگ میں جھونک دو اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا دو. تو یہ ہے اصل میں کہ جو کہ یہاں پر وہ پانچ رشتہ دار ان کی محبتوں کی بات آئی ہے کہ اگر اے نبی ان سے فرمائیے کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار, پھر تین محبتوں کو اس میں ایڈ کیا گیا, وہ اموال اخترفتموہا, اور وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے. اب دیکھیں صرف مال کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اخترفتموہا کا صلہ ہے کہ جو ساتھ میں ایڈ کیا ہے. دیکھیں ایک مال وہ ہوتا ہے کہ جو وراثت میں مل جاتا ہے, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی انسان کے نزدیک, یا کہیں سے کوئی گفٹ ہو جاتا ہے مال, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. کس مال کی اہمیت زیادہ ہوتی کہ جس میں انسان خود محنت کر کے اسے کمائے, اس میں انسان کی محنت لگے, اکتساب کر کے وہ حاصل کرے مال, اس میں زیادہ انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے, وہ تجارت ان تخشاؤں کا سادہ, اور وہ تجارت کے جس کے لاس کا, جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے, صرف تجارت نہیں کہا, تخشاؤں کا سادہ, جس کے لاس کا تمہیں نقصان کا خدشہ لگا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, کس تجارت کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر؟ ایسی مری تجارت کا تذکرہ نہیں ہو رہا کہ وہ ایک ایک مہینے مل بند ہے اور کوئی کام وہاں پر چلی نہیں رہا. نہیں, وہ تجارت کے جس کے نقصان کا تمہیں خوف لگا ہوا ہے, یعنی مطلب یہ کہ چلتی پھرتی رننگ تجارت کا تذکرہ ہے, اور اونر جو ہے وہ پریشان ہے کہ اگر کہیں کوئی چال کہیں رک گئی یا کوئی ایک پرزہ اس کا خراب ہو گیا تو مجھے بڑا لاس ہو جائے گا. چلتی ہوئی تجارت, اس کا تذکرہ ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے. اور فرمایا مساکن ترضونھا, اور وہ گھر کے جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. دیکھیں گھروں کے بھی حوالے سے, ایک تو گھر ہے کرائے کا, کیا اس سے محبت ہوتی انسان کو؟ نہیں, کسی لمحے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, مالک مکان کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، جب چاہے اسے نکال باہر کرے۔ اسی طرح سے کوئی وراثت میں گھر مل گیا، اس کی بھی اتنی محبت دل میں نہیں ہوتی، لیکن وہ گھر کے جو انسان کھڑے ہو کر اپنا وقت لگا کر، اپنے وسائل لگا کر، اپنا مال لگا کر، ایک ایک اینگل کو وہ اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے سامنے کھڑے ہو کے بنواتا ہے۔ فرنٹ ایلیویشن یوں ہونا چاہیے، بیک ایلیویشن یوں ہونا چاہیے، اس کمرے کا کلر یوں ہونا چاہیے، یہ ڈیکوریشن پیس اس جگہ پر یہاں فٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ گھر کھڑے ہو کے جو بنایا جاتا ہے، اس پہ انسان بہت زیادہ راغب ہے، وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ 8 محبتیں ہیں کہ جو کہ گنوائے جا رہے ہیں، ہر محبت کے اپنے تقاضے ہیں۔ بہرحال بہت اختصار کے ساتھ باتیں ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بڑی پیاری حکایت کے طور پر وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے بڑا خوبصورت محل بنایا، بڑا شاندار، ہر فیسلٹی دنیا کی وہ اس اپنے محل میں رکھی، اور جب محل بن گیا، ساری آسائشیں اس میں جمع ہو گئیں، اس نے پھر انوگریشن اپنی کی ہے محل کی، سب کو بلایا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ بھئی آؤ میرے محل کو دیکھو اور کامنٹس پاس کرو، تعریف کرو، جو بھی کرنا ہے، دیکھو کہ کیا زبردست محل ہے۔ اس نے ایک درویش کو بھی بلا لیا، اور واقعتاً وہ درویش درویش ہی تھا، اس کو وہ بلایا۔ اس نے آ کے بادشاہ صاحب کے سامنے، بادشاہ سلامت کے سامنے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، واقعتاً اس محل سے زبردست محل ہو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیں، دو چیزوں کی گارنٹی دے دیں، اس سے بہترین محل ہو نہیں سکتا۔ پہلی چیز کی ضمانت آپ یہ دے دیں کہ یہ محل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہے گا، اور دوسرا یہ آپ ضمانت دے دیں کہ آپ اس محل میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دیں تو واقعتاً اس سے بہترین محل ہو نہیں سکتا۔ واقعی درویش ہے نا، پتے کی بات کر دی، جھنجھوڑ ڈالا اس کو کہ بھئی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، تم یہاں پر موجود ہو محل میں، اور کوئی آفت آئے آسمان سے اور محل پیار سارا کیا ہو جائے، سفیہ ناس ہو جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، زمین بوس ہو جائے، زلزلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے، یا یہ ہے کہ محل اپنی جگہ موجود ہے پورے آسائشوں کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کی کیا آ جائے، اجل آ جائے، وقت پورا ہو جائے، تو محل ساتھ جائے گا، وہ بینک بیلنس جائے گا، وہ 12-13 گاڑیاں ساتھ جائیں گی، کچھ نہیں جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ معیار ہے کہ جو کہ یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ بھئی تم سوچو یہ 8 محبتیں تمہیں زیادہ اگر عزیز ہیں، کن محبتوں سے؟ فرمایا کہ من اللہ، اللہ کی محبت سے، و رسولی ہی، اور اس کے یعنی رسول کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، و جہاد فی سبیل ہی، اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے۔ اب لازم آتے ہیں جس طرح سے یہ 8 محبتیں اپنا تقاضا مطالبات رکھتی ہیں، ویسے یہ 3 محبتیں بھی تو مطالبات رکھتے ہیں نا اپنے، یعنی اللہ کی محبت، یہ اللہ کی محبت سورہ بقرہ کے آیت نمبر 165 میں اہل ایمان کی شان ہی آتی، سب سے شدید محبت اہل ایمان کو کس سے ہوتی؟ وہ اللہ سے ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، وہ لوگ کے جو ایمان لائیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور یہ اللہ کی محبت کا جو تعلق ہے وہ ہمارے مقصد تخلیق سے ہے۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ بندگی، اللہ کی عبادت، اور عبادت کا ایک جز ہے محبت قلبی۔ لہذا یہ ہے کہ اور یہ یعنی اللہ کی محبت پر سب کچھ قربان کر دینا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے دیا تو اللہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے دشمنی کی تو اللہ کے لیے، جس نے کچھ دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، تو اس کے ایمان کی کیا ہو گئی؟ تکمیل ہو گئی۔ یہ ہے معیار۔ اسی طرح سے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کے چہرے سے محبت نہ ہو، داڑھی مبارک کی سنت ہم اپنے چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہ ہو، کھرج کر گندی نالی کی نظر کرنے کو تیار اور اپنے چہرے پر سجانے کے لیے سنت تیار نہ ہو، کیسی محبت ہے؟ محبت کے قلابے ملائے جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، دعوت دین، اقامت دین کی ایسی بڑی بڑی سنتیں جو کہ ہر آن آپ نے یہ سنتیں انجام دیں وہ ہماری زندگیوں سے بالکل نکلی نہیں ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ تو یہ معیارات ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں. اور پھر یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کیسے جج ہوگی؟ کوئی آ کے کہہ دے, اعلان کر دے کہ بھئی میں تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تیسری محبت سے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں وہ جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے کہ نہیں, کہ جس میں پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کی, وہ جہاد کے جس کا تاکیدی حکم سورہ حج میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, یعنی سورہ حج میں تو الفاظ ہیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ, جہاد کرو اللہ کے راستے میں کہ جیسا کہ جہاد کا حق ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قطن یہ معنی ذہن میں نہ آئے کہ فوراً جس طرح سے آج کل وہ آ جاتا ہے, جہاں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ آیا فوراً قتال وہ ذہن میں آ جاتا ہے, نہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ بڑا وسیع معنی جو ہے وہ لفظ ہے. جہاد کے مدارج اور مراحل ہیں کہ جو کہ طے کرتے کرتے انسان پھر وہ قتال کے مرحلے پر پہنچتا ہے, جس کے لیے اصطلاح وہ قتال کی ہے. یہ جہاد بمانا قتال وہ آخری مرحلہ ہے, لیکن جہاد فی سبیل اللہ تو بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا جب سے مجھے مبعوث کیا گیا جہاد جاری ہے اور یہ جاری رہے گا. تو لہذا یہ ہے کہ ابتدائی 15 سال مکی دور اور 2 سال مدنی دور بھی ملا لیں, یہ تلوار کے ذریعے سے تو جہاد نہیں ہوا تھا, وہ جہاد کس کے ذریعے سے ہو رہا تھا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اس قرآن کے ذریعے سے جہاد ہو رہا تھا, باطل نظریات کا ابطال کیا جا رہا تھا قرآن کے ذریعے سے. لہٰذا یہ تین محبتیں ہیں کہ جو کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان تین محبتوں پر یہ 8 دنیاوی محبتیں حاوی ہو گئیں تو میں زیادہ محبوب ہیں, تو بہت بیزاری ہے اللہ کی طرف سے. فتربصوا, جاؤ پھر انتظار کرو اور اپنا خود سوچو پھر, یعنی تم اللہ کو پھر ناراض کر دو, اللہ کی ناراضگی موڑ لو گے. اور فرمایا حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یا تو کسی عذاب کی صورت میں یا یہ ہے کہ موت کی صورت میں وہ لے آئے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین, 2 چارج شیٹ لگائے جا رہے کہ ایسے جو ناہنجار ہیں نافرمان ہیں کہ جو 8 دنیاوی محبتوں کو حاوی کر دیں 3 محبتوں پر, تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا, یہ ہدایت سے محروم ہو جائیں. اور دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہدایت اگر نہ ہو بندے کے پاس تو ہر نعمت وہ زحمت ہے, لیکن اگر ہدایت اٹیچ ہو جائے تو ہر نعمت وہ رحمت بن جائے. دیکھیں, یہ مال یہ فی نفس ہی نعمت ہے, یہ بندے کے لیے رحمت کب بنے گا؟ کہ جب نعمت ہدایت اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. بھائی مال کو کس طرح سے کمانا ہے, کس طرح سے خرچ کرنا ہے. اب اس کے لیے 2 مثالیں ذہن میں لے آئیں. قارون, مال تھا, کتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کا شمار ممکن نہیں, خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے کبھی جماعت درکار, سورہ قصص میں آپ پڑھ لیں. لیکن کیا وہ اس کے ساتھ ہدایت نہیں تھی مال کے حوالے سے, تو پوری حویلی کے ساتھ زمین بوس دھسا دیا گیا. دوسری اسی کے کمپیریزن مثال میں حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالی, مال تھا لیکن ساتھ میں مال کے ہدایت بھی اٹیچ ہو گئی تو غنی قرار پا گئے. مال وہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا, پاؤں کی بیڑیاں نہیں بنا, جب بھی دین کا تقاضا آیا مال جو ہے وہ لٹایا, اللہ کے قدموں, اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈالا. اسی طرح اقتدار فی نفس ہی نعمت ہے. ایک مثال نے فرعون کی, فرعون کو بھی اقتدار ملا پوری مصر کا بادشاہت, اس کے نشے میں اس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا, میں ہوں تمہارا اعلی رب. نتیجہ کیا نکلا؟ ہدایت نہیں اٹیچ ہوئی اقتدار کے ساتھ تو غرق آب کر دیا گیا. اور اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت ہے, اور اس اقتدار کے ساتھ ہدایت اٹیچ ہو گئی تو سید القوم خادمہم کا نقشہ سامنے آتا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ راتوں کو جو ہے وہ گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے وہ خلافت کا دور. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 8 اور 3 محبتوں کا کمپیریزن ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا, یہ ہدایت بہت بڑی نعمت. اور دوسری چارج شیٹ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ کون ہیں جو 8 محبتوں کو حاوی کر دیں 3 محبتوں پر؟ فرمایا کہ القوم الفاسقین, یہ نافرمان لوگ ہیں, فاسق لوگ ہیں. اور سب سے بڑا جو فسق کرنے والا تھا سب سے پہلے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. ففسق عن امر ربی, فسق کہتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کو یعنی نکل بھاگنا، اللہ کے حکم کو توڑ دینا. تو ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ نافرمان ہیں، ناہنجار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں ان آیتوں کا فہم نصیب فرمائے، اور جو یہ دنیاوی محبتیں ہیں اسے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت، اس کے تابع ہمیں ان آٹھ محبتوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور انہی محبتوں کے لیے یہ آٹھ محبتیں ہیں کہ جو ہمارے استعمال ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.